بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار، أي على الخوارج الذين جاءوا لقتله، فقال رضي الله تعالى عنه: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتدت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني. عز السامعين، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین ہے، جس نے انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جس نے اس کون میں موت و حیات کے سلسلے کو رکھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، جس نے مسلمانوں پر ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے پر تہمت لگانا یا ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا حرام قرار دیا، اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کریں اور ایک دوسرے کی جان مال خون کی حفاظت کریں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپس میں ایسا بھائی بنا دیا کہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، معزز سامعین، اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آئیے آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے. آج جمعہ کا دن ہے اور 17 ربیع الثانی 1428 ہجری ہے، اور 4 اپریل 2007 عیسوی ہیں، آج کے اس مبارک دن یوم الجمعہ کے مبارک گھڑی خطبے کے موضوع کو آپ کے سامنے میں رکھوں. خطیب صاحب نے آج جس خطبے پر جس موضوع پر خطبہ دیا وہ تھا مسلمان کی جان کی اہمیت. شریعت اسلامیہ میں اسلام مسلمان کی جان کی کس قدر اہمیت ہے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. ارشاد باری ہے جو شخص کسی ایمان والے کا جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہاں پر بیان کیا کہ اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی اور اللہ نے ایسے بدبخت کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے. اس آیت کریمہ سے جریمت قتل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں قتل کتنی بری چیز ہے اور مسلمان کے قتل پر کس قدر عظیم اور سخت وعیدیں اور سخت بدلے اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں. برادران اسلام، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کچھ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے، جس میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خون کی حفاظت کرنا، مطلب ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور اسی طریقے سے مال کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہیں کرنا باطل طریقے سے، اور عزتوں کی بھی حفاظت کرنا، کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا، یہ سب کچھ حرام قرار دیا گیا ہے. اس کا اندازہ لگائیں اس حدیث سے جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر اس عظیم ترین حدیث کو بیان کیا ہے جس میں ایمان والوں کے مسلمانوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ فَحُرْمَةُ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا الْحَدِيثُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حج کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں. مطلب ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا اور ایک دوسرے کا مال حاصل کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آج کا یہ دن یعنی حرمت والا ہے، اور یہ جو شہر ہے مکہ وہ بھی حرمت والا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا وہ بھی حرمت والا ہے. تو اسی طریقے سے تمہارے درمیان ایک دوسرے کا خون، مال اور بے عزتی یہ بھی حرام ہے. آگے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور عنقریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، اپنے رب سے ملو گے، اور تمہارے اعمال کے بارے میں وہ تم سے پوچھنے والا ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم کافر بن جاؤ ایک دوسرے کی گردن مارتے ہوئے، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گزرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم کافر بن جانا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں خون اور عزت اور مال اور حقوق کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، اور بے عزتی ایک دوسرے کی کرنا حرام ہے، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا حرام ہے، اور ایک دوسرے کا خون بہانا بھی حرام ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر سے اس کو تعبیر کیا اور فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مار کر، ایک دوسرے کا خون بہا کر کافر نہ بن جانا. مسلم شریف کی دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وماله وعرضه، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا کیا حرام ہے؟ خون بہانا، مال چھیننا یا عزت سے کھیلنا، یہ تینوں چیزیں سختی کے ساتھ حرام ہیں. اسی طریقے سے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل کیا گیا، خوارج نے جب قتل کیا اور ان کا محاصرہ کر دیا ان کے گھر پر، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے
اپنے سر کو باہر نکالا, ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا خوارج نے, جنہوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اس حدیث کو پیش کیا اور کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اے خوارج, اے لوگو, کیا تم کو نہیں معلوم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حدیث میں کہ کسی مسلمان آدمی کا خون اس وقت تک حلال نہیں ہوتا ہے جب تک وہ تین میں سے کوئی ایک کام نہ کرے, یا تو شادی شدہ ہو کر زنا کا کام کرے, یا اسلام لانے کے بعد پھر سے اسلام کو چھوڑ دے اور کافروں میں مل جائے یعنی مرتد ہو جائے, یا کسی انسان کو بغیر حق کے قتل کر دے. تو ان تینوں صورتوں میں ان میں سے کوئی بھی ایک حرکت وہ کرے تو ایسی صورت میں اس کا قتل کیا جائے گا. اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں, عثمان کہتے ہیں ان خوارج سے جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہتے ہیں قسم اللہ کی میں نے نہ زمانے جاہلیت میں زنا کیا ہے نہ اسلام لانے کے بعد کسی عورت سے میں نے زنا کیا ہے, اور جب سے میں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یعنی اسلام قبول کیا ہوں اس کے بعد سے کبھی میں مرتد نہیں ہوا ہوں. اور جہاں تک کسی مسلمان کے قتل کا معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ میں نے کسی مسلمان کی جان نہیں لی ہے. فبما تقتلون, تو مجھے بتاؤ کہ میں نے تین کام بھی نہیں کیے تو تم مجھے کس بیس پر, کس وجہ سے تم مجھے قتل کر رہے ہو. یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیے. برادران اسلام, مشہور مفسر جنہوں نے قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ تفسیر پیش کی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے, پڑھی گئی ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدوں کا تذکرہ فرمایا ہے اس آدمی کے لیے جو کسی ایمان والے کا قتل ناحق کرتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں, هذا تهديد شديد ووعيد اكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم وموجب قتل العمد القصاص في الدنيا ووعيد في الاخره. حافظ ابن كثير رحمه الله عليه بيان فرماتے ہیں اس آیت پر غور کرو جو سورہ نساء کی 93 نمبر والی آیت ہے, 93 نمبر والی, اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید بیان کی ہے اس میں وہ بہت سخت ہے اور بہت بڑی اس گناہ کو یعنی قتل کرنے کو بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردانا ہے. اور اگر غور کرو تو معلوم ہوگا اس حدیث میں بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں, جیسا کہ اللہ کا یہ کہنا کہ جو کسی ایمان والے کا قتل کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے. اللہ نے صرف جہنم کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیشہ اس میں اس کو رکھا جائے گا, اور یہ بھی کہا کہ اس پر میرا غضب ہونے والا ہے, اور یہ بھی کہا کہ اس پر لعنت بھی ہے, اور مزید یہ بھی کہا گیا تاکیدن وعید دیکھیے کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ارشاد فرماتے ہیں, اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ الدماء, متفق علیہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن بندوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے متعلق ہوگا, یعنی کس نے کس کا خون بہایا, کس کا قتل کیا, یہ اس قسم کے جو مسائل ہوں گے قتل والے, ان کے درمیان سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قتل کتنا بڑا گناہ اسلام میں سمجھا گیا ہے. اور اس حدیث کو بھی ذرا سماعت فرمائیں آپ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, لو اجتمع اہل السماوات والارض على قتل رجل مسلم لاكبهم الله في النار, اگر آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق ایک مسلمان آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اس کے قتل کے لیے جمع ہو جائیں, ساری آسمانی مخلوق, ساری زمین کی مخلوق, اگر ایک ایمان والے اسلام قبول کیے ہوئے شخص مسلمان آدمی کے قتل کے لیے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری مخلوق کو, ان سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. کیونکہ مسلمان کی عزت اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کے قتل کے لیے پوری دنیا بھی مل جائے, پوری آسمانی مخلوق بھی مل جائے, تو اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا, پوری کائنات برباد ہو جائے, ختم ہو جائے, اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کسی ایک مسلمان کا قتل کیا جائے, کسی ایک کلمہ پڑھنے والے کا قتل کیا جائے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں قتل کتنی بڑی شنیع اور کتنا خطرناک جرم ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے, ان کے دور خلافت کا ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے, امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے کہ سعید ابن مسیب جو مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مسلمان کے بدلے 5 یا 7 لوگوں کا قتل کیا قصاص میں. قصاص میں ان لوگوں نے 7 یا 5 لوگوں نے مل کر دھوکے میں ایک مسلمان کا قتل کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو انہوں نے اس کے قصاص میں اس کے بدلے میں اس کا بدلہ لیتے ہوئے ان 5 کا یا وہ جو 7 تھے ان سب کا قتل کر دیا اور یہ کہا اپنی زبان سے لو تمال علیہ اہل صنعاء لقتل. اگر یہ 5 نہیں یہ 7 نہیں پورے صنعاء والے, یعنی شاید ان کا تعلق یمن سے تھا جیسا کہ پتا چلا سنا جو یمن کا صدر مقام ہے کیپٹل سٹی ہے. فرماتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہر سنا کے سارے لوگ مل کر اس ایک میرے مسلمان بھائی کو قتل کرتے تو میں پورے سنا کے لوگوں کو قتل کر دیتا اس کے بدلے. اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں مسلمان کے خون کی اور اس کی عزت کی کتنی حفاظت ہے یا کس قدر عظمت اس کی آئی ہے. برادران اسلام سورہ نساء کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کو اس کی تفسیر میں علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید ہی کسی گناہ کے لیے اس قدر سزائیں بیان کی ہیں جو قتل جیسے گناہ کے لیے اس آیت میں سزائیں اور وعیدیں ذکر کی گئیں. 4 بڑی بڑی سزائیں, 4 بڑی بڑی وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں بیان کیا ہے جو کسی مسلمان کا ناحق بغیر کسی وجہ کے اسلامی قتل کرتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے ایک ایک سزا ایک ایک وعید ایسی ہے جس سے انسان ڈر جائے اور جس سے انسان کا دل کانپنے لگے. ایک ایک سزا اور ایک ایک جرم یا ایک ایک بدلہ ایسا ذکر کیا گیا ہے. سب سے پہلی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے جہنم خالدن فیہا, جو ناحق قتل کرے اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے پھینکا جائے گا. معلوم ہے جہنم کیا ہے اور جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کی سزائیں کیسی ہیں یہ سب کو معلوم ہے. تو ایسے آدمی کی یہ پہلی سزا ذکر کی گئی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے پھینکا جائے گا. یہی نہیں اور جہنم کے بارے میں حدیثوں میں آیا جیسا کہ امام صاحب نے اشارہ کیا کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ بتائی گئی ہے. کہ دنیا کی آگ میں جو تاثیر ہے جلانے کی یا تہس نہس کرنے کی اس سے 70 گنا زیادہ سر رکھتی ہے جہنم کی آگ, جس جہنم کی آگ میں قاتل کو پھینکا جائے گا. اسی طریقے سے دوسری سزا بیان کی گئی ہے اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ. اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر وہ کسی پر غصہ ہو جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا. اللہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, قادر علی کل شیء ہے. اگر وہ کسی پر غضبناک ہو جائے کسی پر غصہ ہو جائے تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا, اس کا بھی اندازہ مشکل ہے لگانا. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری وعید ذکر کی ہے ولعنہ, اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری. ایسا آدمی جو قتل کرتا ہے ناحق تو جہاں اس کو جہنم بھی ملے گی, جہاں اس کو اللہ کے غضب کا شکار بھی ہونا ہے, وہیں پر اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے اس کو دور کر دیا جائے گا. یہی نہیں بلکہ چوتھی وعید بھی ذکر کی گئی ہے وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, جہنم اور غضب اور لعنت, اس کے ساتھ ساتھ یہ چوتھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ بہت بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قاتل کے لیے تیار کر رکھا ہے. برادران اسلام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مسلمان کی کس قدر عزت ہے اور مسلمان کے خون کا کس قدر مقام ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں مسلمان کے عزت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام اور اس کی کیا عظمت ہے. یہاں پر ایک مسئلہ بتایا گیا ہے خطبے میں, وہ یہ ہے کہ قاتل جو کسی کا قتل کرے تو قتل کرنے کے بعد اگر اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے, اور اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو اگر اس نے توبہ کیا شرمندگی کے بعد اور ندامت اور افسوس ظاہر کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے. اس سلسلے میں علماء اکرام کا اختلاف ہے. بعض صحابہ بعض تابعین بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ایسے آدمی کی کوئی توبہ نہیں ہے, جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ تابعین بھی یہ کہتے ہیں انہ لا توبۃ لہ, کہ قاتل کے لیے کوئی توبہ نہیں ہوگی. جبکہ دوسرے اکثر صحابہ اکرام تابعین یا جمہور سلف کا یہی قول ہے جو راجح قول ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف نہ کرے، اس کے قتل کی اس کو سزا دے دے۔ یہ جمہور کا قول ہے اور یہی قرآن و حدیث کی روشنی میں راجح اور زیادہ قریب ترین قول ہے۔ برادران اسلام، اسی طریقے سے ایک اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قتل انسان کرتا ہے تو اس کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے کہ قاتل کو پکڑ کر قتل کیا جائے، تو مسلمان اگر حاکم ہو، جیسا کہ یہاں پر مسلمان حاکم ہے اور اسلامی حکومت یہاں پر ہے سعودی عرب میں، تو ایسی حکومت ہو تو ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم پکڑ لو قاتل کو تو ایسی صورت میں اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ البتہ جہاں تک قیامت کے دن جہنم کی جو سزا اس کے لیے بیان کی گئی ہے قرآن کی آیتوں میں، اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے قتل کو یا اس کی سزا کو، جہنم کی سزا کو معاف کر دیا جائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو جہنم میں پھینک دے گا اور یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن اگر زمین پر اسلامی حکومت ہو اور اس پر قبض کر لیا جائے، اس کو پکڑ لیا جائے، تو ایسی صورت میں قاتل کا اگر قتل ثابت ہوتا ہے گواہوں کی روشنی میں تو ایسی صورت میں اس پر حد نافذ کی جائے گی اور اس کا قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو بھی قتل کے کام ہوتے ہیں یا جو بھی برائیاں ہوتی ہیں یا اچھے کام ہوتے ہیں، تو یہ ایسی نہیں ہے کہ مقدر نہیں ہے پہلے ہی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز کی تقدیر بنا دی ہے، تو تقدیر میں جو چیز ہے وہ چیز ہونے والی ہے، لیکن اختیارات انسان کو دے دیے گئے ہیں اور اس تقدیر کا علم انسان کو نہیں ہے کہ وہاں پر کیا لکھا گیا ہے۔ البتہ انسان کو کہا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ، چوری سے بچاؤ، مارنے سے بچاؤ، یہ برے کام ہیں، اللہ نے ان کو روکا ہے اور ان کو منع کیا، لہذا اپنے آپ کو اس سے دور رکھو، اور یہ اچھے کام ہیں، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، سچ بولو، وعدہ پورا کرو وغیرہ، تو یہ اچھے کام ہیں، ان کو تم کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کام ہو تو وہ مقدر نہیں ہے پہلے ہی سے اور وہ چیز ایسے ہی اچانک ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی صحیح حدیث کو پیش کیا گیا ہے جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ساری کائنات کی تقدیر لکھ دی ہے، لہذا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے ہی سے مقدر ہے، پہلے ہی سے وہ مقدر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنا دی ہے، لیکن اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور اس کے وعدے ہم سے ذکر کیے گئے ہیں، اور برائیوں سے دور رہنے کا ہم سے کہا گیا ہے اور اس کی سزائیں بھی ہم کو سنائی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے، جو مسلمان آدمی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں ایمان والے کی زندگی میں، اس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، وہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ اس کو آزمایا جائے گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اس کو اس کے صبر کا قیامت کے دن دے۔ سورۃ تغابن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ارشاد باری ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر مصیبت آنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے باہر ہو جائے اور کوئی کفریا یا شرکیہ عمل کرے، بلکہ راضی ہونا، صبر کرنا کہ اللہ نے میرے زندگی میں اس کو مقدر کیا تھا لہذا میری زندگی میں یہ مصیبت آئی ہے، تو ایسے جو ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہدی قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا راستہ دکھائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہی المصیبۃ تصیب الرجل او المرأۃ فیعلم انھا من عند اللہ فیسلم لها ویرضا۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جس مصیبت کا ذکر اس آیت میں کیا ہے وہ مصیبت ہے جو کسی مرد کی زندگی میں یا کسی عورت کی زندگی میں آتی ہے، اور وہ یہ ایمان رکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے میری زندگی میں، لہذا وہ راضی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من یرید اللہ بہ خیرن یصب منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو مشکلوں میں داخل کرتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور اس کو بہتر سے بہتر بدلہ اس کے صبر کا مل جائے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک دوسری حدیث بھی بتائی گئی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. دیکھیے مصیبتیں مومن کی زندگی میں کیوں آتی ہیں یہ حدیث اس کو واضح کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مومن مرد ایمان والا مرد یا ایمان والے کی عورت ایمان والی عورت اس کی زندگی میں اس کے اپنی ذات میں یا اس کی اولاد میں یا اس کے مال میں مصیبت ہوتی ہے مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے. کب تک پریشانی رہتی ہے؟ یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے وما علیہ خطیئہ اور اس پر کوئی گناہ نہ ہو. کیا مطلب حدیث کا؟ یعنی یا تو مومن کی زندگی میں اس کی لائف میں مصیبت آتی ہے یا اس کی اولاد میں مصیبت آتی ہے یا اس کے مال میں مصیبت آتی ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے کیونکہ وہ مومن ہے. مسئلہ مومن کا چل رہا ہے ایمان والا ہے تو وہ مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے تو اس صبر کا بدلہ اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ اس صبر کی وجہ سے یا اس مصیبت کے آنے کی وجہ سے آٹومیٹکلی مٹ جاتے ہیں وہ مٹتے مٹتے پورے ختم ہو جاتے ہیں. جو اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ کسی بھی مومن کو اگر معمولی سی بھی تکلیف کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھ جاتا ہے تو وہ جو تکلیف ہے اس پر وہ جو صبر کرتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے اس کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. یعنی تکلیف سے بلائیں مصیبتیں آئیں تو اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایتیں ہیں. اور ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه ترمذی وحسنه رضی وحسنه رحمت اللہ علیہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا بڑا بدلہ دیا جائے گا. جس قدر مصیبت آزمائش زیادہ ہوگی عظیم ہوگی بدلہ بھی اللہ کے نزدیک اس قدر اس اتنا ہی عظیم ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا اس حدیث میں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم جب کسی قوم سے محبت اللہ کرے تو ان کو آزماتا ہے پھر ان کو آزماتا ہے تو اگر کوئی راضی ہو جائے تو اس کے لیے پھر اللہ کی رضا ہے اللہ اس پر راضی رہے گا. اور اگر کوئی ناراض ہو جائے اللہ کی آزمائش کو دیکھ کر کہ یہ میرے گھر میں کیا مصیبت آ گئی ناراض ہو جائے اللہ پر اللہ کی ذات پر تو پھر اللہ بھی اس پر ناراض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم کی دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها خطايا. ابھی جو جس حدیث کی طرف میں اشارہ کیا تھا وہ حدیث آ چکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کی زندگی میں کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے تھک جاتا ہے وہ یا کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی غم یا کوئی پریشانی یا کوئی اذیت پہنچتی ہے اور حتیٰ کہ پاؤں میں اگر اس کے کانٹا بھی چبھتا ہے الا کفر اللہ بہا خطایا اس کے غموں کی وجہ سے اس کے کانٹے چبھنے کی وجہ سے اس کی مصیبت اس کی پریشانی اس کی تھکاوٹ ان سب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس سے دھو دیتا ہے اس کے گناہوں کو اس سے معاف کر دیتا ہے. لہذا یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو آزماتا ہے یا اس کو مصیبت میں داخل کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس حدیث سے اندازہ لگائیں. کیونکہ بھلائی کا ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہ معاف ہونا یہ بھلائی ہے یہ خیر ہے بندے کے لیے گناہ ختم ہو جانا یہ بہت اچھی چیز ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث بھی پیش کی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اگر ان امرہ کلہ خیر اس کا معاملہ پورا کا پورا خیر والا ہے کوئی بھی کنڈیشن ہو اس کی لائف میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے. کیسے؟ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ جو خیر ہے ہر حالت میں یہ صرف ایمان والے کے لیے. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اصابته سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضرا صبر فکان خیر اللہ. اگر اس کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے کوئی نعمت اس کو ملتی ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے. وہ نصابت ہو برا اور اس کی زندگی میں پریشانی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے پکانا خیر اللہ اس کے صبر کا بھی بدلہ اس کو ملتا ہے. مطلب دونوں کنڈیشن میں مشکل حالات بھی ہو آسانیاں بھی ہو، دونوں حالات میں وہ اللہ کے یہاں ثواب کو پاتا ہے، خیر ہی کو پاتا ہے. اگر مشکلیں آئیں، پریشانی آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر کرتا ہے اور صبر کا بدلہ اللہ کے یہاں بہترین طریقے سے وہ لیتا ہے. اگر آسانیاں آئیں، نعمتیں آئیں، خوشیاں ملے تو اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے، نہ کہ تکبر کر دے، نہ کہ گھمنڈ کرے، نہ کہ گناہ کرے، بلکہ خوشیاں پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس شکر کا بدلہ بھی اس کو بہتر طریقے سے ملتا ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایمان والے کے لیے ہر حال میں بہتری ہے، کیونکہ اس کا ایمان اس کو صبر کی دعوت دیتا ہے، اس کا ایمان اسے یہ کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، لہذا تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبر، اس کا بہت زیادہ فائدہ انسان کی زندگی میں ملتا ہے، اور صبر مصیبت جب اچانک آئے تو اس وقت جو صبر ہوتا ہے اس کا زیادہ لحاظ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے صبر کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بھی یہاں پر پیش کی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی پریشانیاں آئیں، آزمائش میں ابتلا کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبے میں ان حدیثوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بیماری ہوئی اور اسی بیماری میں آپ کی وفات بھی ہوئی، اور بیماری کا یہ عالم ہوا، بخار اتنا زیادہ تھا کہ آپ کا بدن کانپ رہا تھا، آپ اچھل رہے تھے، اور صحابی نے آ کر یہ کہا کہ آپ کو بہت زیادہ بیماری ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور بیان کیا کہ تم میں سے دو آدمی کو جو بیماری ہے، جو مشکل ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، مجھے میرے اکیلے بدن میں وہ پریشانی ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ جب دو آدمیوں کی بیماری آپ کو ہوتی ہے تو دو آدمیوں کا اجر بھی آپ کو ملتا ہے. تو یہ بھی حدیثیں آج کے خطبے میں بھی بتائی گئی ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور مزید یہ بھی بتایا گیا کہ منافق آدمی صبر نہیں کرتا ہے، بلکہ ناشکری کے الفاظ اللہ کی ذات میں کہتا ہے، اور یا ناشکری کا کام کرتا ہے، کفران نعمت پر اتر آ جاتا ہے، جبکہ ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی زندگی میں کیسی بھی مصیبت کیوں نہ آئے، وہ صبر کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے. لہذا اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، یا اس کا قتل کر دیا جائے، ہر حالت میں انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے بہتری بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں ہے اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں پر عمل کرے اور اپنے ایمان کو باقی رکھے. اسی طریقے سے خطبے کے آخر میں ایک حدیث کو ذکر کیا گیا ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے بیٹے ابراہیم بن محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو بچپن میں ہی بالکل چھوٹی سی عمر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں دم جنہوں نے توڑ دیا تھا اور جن کی موت واقع ہو گئی تھی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ظاہر بات ہے چھوٹے سے بیٹا لخت جگر وارث کا انتقال ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انت یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں اللہ کے مسلم؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ صبر کرو، صبر کرو. لیکن مطلب یہ مسئلہ اس حدیث کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو رونا آئے تو بھی روئیں نا، آپ آنکھ سے آنسو بھی بہنے لگے تو آنکھ سے آنسو کا بہنا یا رونا یا دل میں غم کا ہونا یہ بے صبری کی علامتیں ہیں. نہیں، یہ بے صبری نہیں ہے، زبان سے شکایت اللہ کی کرنا کہ اللہ تم نے کیا کیا، اللہ یہ ہے بے صبری. یا کوئی کام کا غلط کام کریں آپ، کوئی گناہ کا کام کریں، یہ ہے بے صبری. لیکن رونا، مشکل آئے، مصیبت آئے، کسی کا قریب کا والد کا یا کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا قتل ہو جائے یا بیٹا فوت ہو جائے، تو آنسوؤں کا نکلنا یا غم کا ہونا دل و دماغ پر، تو یہ بے صبری نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اسی لیے پیش کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ یہ کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں جبکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مشکل میں صبر کرو، اور آپ نے نوحہ خانے سے منع کیا ہے. تو صحابی نے استفسار کیا، فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا ابن عوف انہا رحمہ، اے عبد الرحمن ابن عوف، اے عوف کے بیٹے، یہ رحمت کے آنسو ہے، یہ شکایت نہیں اللہ سے، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ شفقت کے آنسو ہیں، کیونکہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اس کی جدائی پر مجھے غم ہو رہا ہے اور میرے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ شکایت نہیں اللہ سے. جیسا کہ آگے فرماتے ہیں، جیسا کہ روایت آیا کہ ہم یہی کہیں گے کہ اے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم غم زدہ ہیں، اور اے اللہ، ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے. جیسا کہ پچھلے خطبے میں اس حدیث کو پیش کیا گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو بھی رہے ہیں اور نبی علیہ السلام یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے غم ہے میرے بیٹے کی جدائی پر، لیکن زبان سے میں وہی کہوں گا جو میرے رب کو پسند ہے. میں اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں کہوں گا کہ اے اللہ، تو نے بیٹیاں دی اور بیٹے نہیں دی، بیٹے کو اٹھا لیا، چھوٹا سا بیٹا میرا تھا اس کو اٹھا لیا، ناشکری نہیں، بلکہ صبر کیا اور زبان سے وہی کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لہذا آج کے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ قتل انسان کی قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزائیں بتائی گئی ہیں شریعت اسلامیہ میں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ کے کسی عزیز کا یا کسی قریبی کا قتل ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں یہ مصیبت ہے، اس مصیبت پر آپ صبر کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اور ایمان والے کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اگر اس کے کسی عزیز کا قتل کر دیا جائے یا موت طبیعی واقع ہو جائے یا بیماری آئے یا غم آئے یا مصیبتیں آئے تو یہ ایمان والے کی زندگی میں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اور آزمائش جس قدر کثیر ہوں گی، عظیم ہوں گی، بڑی بڑی ہوں گی، بدلے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. انسان کو چاہیے، ایمان والے کو، کہ وہ ہر آزمائش پر صبر کرے اور اپنے ایمان پر باقی رہے، ثابت قدم رہے، اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دے، ورنہ اس کے لیے نقصان ہوگا. ایمان پر ثابت رہے، قائم رہے اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے اور صبر کرے تو یقیناً اللہ کے یہاں اس کے لیے بہتر بدلے ملیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آزمائش میں صبر کی توفیق ہم کو عطا فرما. اللہ مصیبتوں میں صبر کرنا ہم کو سکھا دے. اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان اور اپنے افعال سے وہ کام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.